انسان نہیں ہے اور انسانی تقاضے بھی رکھتا ہے اس لیے بدنامی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے برعکس ہمارے یہاں جو میں یہی کہوں گا کہ ہمارا اصلی اور علمی نظریہ بلکہ عوامی نظریہ, ہمارے یہاں یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ پیدا ہی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ گویا سب کچھ ہوتا ہے اس میں پیدائش کے وہ بھر دیتا ہے, پھر جتنی ہدایات کمالات اور جتنے سب کچھ ہیں وہ تو پیدائش کے وقت سب کچھ اس میں ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اسی طریقے سے پیدا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے زندگی گزارتا ہے. جیسے ہمارے یہاں جو بات ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ وحی کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے, اب اس سے مان لو کیا کہتے ہیں کہ حضور کا ہر جملہ جو ہے وہ وحی ہے, کوئی بات نہیں. تو اصل نظریہ ان دونوں کے بیچ کا ہے کہ نبی بشر اور انسان ہے لیکن خدا کے انتخاب کی وجہ سے وہ ایک مرحلہ طے کرتا ہے اپنے ارتقا کا, ترقی, اس ترقی کے مرحلے میں اس کے سامنے سے پردے ہٹتے ہیں, وہ حقیقت کو دیکھتا ہے, سچائی کو دیکھتا ہے اور اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ اس کے اپنے اندر کوئی شک شبہ باقی نہیں رہتا, اور جب وہ اس مرحلے کو طے کر لیتا ہے تو خدا اسے دوبارہ انسانوں میں بھیجتا ہے تاکہ وہ انسانوں کی ہدایت کرے, جو کچھ خود دیکھا ہے وہی دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے. یہ نبوت
خدا کا جو بنیاد کیسے
خدا کے انتخاب کی تاریخ تو ہم بعد میں کر سکتے ہیں, پہلے ہمیں نہیں پتا لیکن بعد میں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خدا نے جس ہستی کو منتخب کیا تھا صحیح کیا تھا, اور اس کے اندر جو صلاحیتیں پائی جاتی ہیں وہ ہمیں نہیں پائی جاتی. تو انہیں نبوت اور امامت تو اب جب ایک شخص نے بلند ہو کر حقیقت کو دیکھ لیا ہے تو اب اس کے اندر گنجائش ہی باقی نہیں رہی کہ اب وہ اس قسم میں غلط کام کر سکے یا غلط بات سوچ سکے. صحیح, ہم کیوں غلط بات سوچتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے حقیقت کو خرید لفظوں میں سنائے یا دماغوں میں ان الفاظ کو تصورات کی شکل دینے کی کوشش کی ہے, ہمارے سامنے سے پردے نہیں ہٹے, اس وجہ سے گناہ سزا دے جاتے ہیں. یعنی کسی مثال کو علماء دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے, آگ جلاتی ہے, یہ ہمارے سامنے اس حقیقت کے حوالے سے ہمارے سامنے پردے ہٹے ہیں. یعنی اس حقیقت کے ہم کلن عارف بھی ہیں اور شاہد بھی ہیں, کبھی اپنے کو جسم کا آگ لگاتے ہیں, آگ کے جلانے کے حوالے سے ہم معصوم ہیں یا نہیں. ہمارے سامنے اس حقیقت پر سے پردے ہٹے ہوئے ہیں کہ اگر ہم بیچ چلتی ہوئی سڑک پر کسی گاڑی کے سامنے آ جائیں گے تو خراب ہو جائیں گے, کبھی ایسا کرتے ہیں؟ ان تمام حوالوں سے ہم بھی معصوم ہیں. تو وہ ہستی, یعنی نبی, ایسا نہیں ہے کہ وہ یہاں بیٹھے بیٹھے اور خدا نے ان کو فیڈنگ شروع کر دی, بلکہ خدا نے انتخاب کے بعد اس کو بلند کیا, اس کے سامنے سے پردے ہٹائے. اب اس نے بھی حقائق کو ایسے ہی دیکھ لیا ہے کہ جیسے ہم آگ اور ٹریفک کو جانے ہیں, تو جیسے ہم ان چیزوں کے مشاہدے کے بعد معصوم ہیں, وہ حقیقت کے حوالے سے معصوم ہیں.
جناب عیسیٰ پیدا ہوتے ہی
تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ پیدا ہوتے ہیں نبی نہیں ہوتا, لیکن ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کی زندگی میں ارتقا ہوتا ہے. نبی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز کو فیڈ کر دیں اس کے اندر, کہ ہم کہیں گے جیسے ایک روبوٹ ہے جس کے اندر آپ نے پروگرام کر دیا. یہاں پر ایک بات ہے, ایک اہم بات ہے کہ یہ چیز بلکہ پیغمبر اکرم سے عیسائیوں نے یہ بات کہی تھی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آپ پر فضیلت حاصل ہے. کیوں فضیلت حاصل ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اتنے بار اعلان رسالت کیا, آپ نے نارمل بچوں کی طرح بولنا شروع کیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش ہونے کے بعد ہی کہہ دیا میں نبی ہوں اور شروع کر دیا. تو وہاں پر آپ نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سوال کرو, بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کے بعد بولنا ایک خارق عادت شے تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کی مصلحت اس کا پتہ لگ رہی ہے. اگر خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت نہ بلواتا کہہ رہے ہیں تو کوئی اور سبھی نہیں تھی جو حضرت مریم کی عصمت کو ثابت کر سکتے. یعنی کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی بے گناہی کا وجہ سے ابھی اتنی عجیب چیزوں کے سامنے آ گئی کہ جو کہہ رہے تھے یہاں افتہ ہارون اور یہ سب وہ سب کے دوران ایک سیکنڈ میں ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ پیدائش کے وقت بولنے والے تھے تو مجھے بتاؤ کہ اس جملے کے بعد انہوں نے کتنے کرام دیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت عیسیٰ پیدائش کے وقت بولنا شروع ہو گئے بلکہ صرف کتنا سا بولا تھا انہوں نے. صرف اتنی سی بات تھی کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی ماں کی پاکیزگی کو ثابت کر دیا. باقی تو کچھ نہیں بولا اس کے بعد. آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بچوں کی طرح باتیں کرنا شروع ہو گئے اس کے بعد. تو میں کہنا یہ بھی نہیں, یہ ایک مصلحت تھی, ایک مصلحت کی بنیاد پر ایک فائدہ آدھا چیز تھی. جیسے قرآن میں مثال اس بچے کی ہے کہ جو صرف واحد حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت پہ گواہ تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کا جب زلیخا نے سارے دروازے بند کیے تو اس کا قرآن کیا کہتا ہے کہ حضرت یوسف نے کس سے کہا تھا پوچھو گہوارے میں بچہ بیٹھا ہوا تھا کس سے کہا تھا پوچھو. اور وہ بچہ حکم خدا سے گویا ہوا تھا, اس نے بات کی تھی کہ یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی. تو آپ نے کہا یہ تو صحیح اسٹوڈنٹس کا کہ یہ مثال تو موجود ہے ہمارے پاس, پہلے بھی موجود. اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے پیدائش کے وقت کلام کیا لیکن بہرحال انسان تھے, اس وقت نہیں کرتا انسان کلام تھوڑی دیر کے بعد کرتا ہے, کچھ ایسے بات کرتا ہے, لیکن انسان کلام کرنے والی مخلوق ہے. میرے ہاتھ پر انگریزوں نے کہا جس میں لطف اور گویائی سر سے ہو چکی ہیں. تو یہ ایک خارج عادت ہے کہ خدا بعض اوقات اس قسم کی چیزوں کو جاری کرتا ہے تاکہ کچھ چیزوں کو پرزرو کر سکے. کہ وہاں پر حضرت مریم کی عصمت کا تحفظ انتہائی اہم تھا, اس کے لیے خدا نے ایک معجزہ ایک خلاف عادت ایک چیز کو دکھا دیا بچے کا. حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت کا تحفظ کرنا تھا تو خدا نے ایک بچے کو جو گہوارہ میں تھا اس کو گویا کرتا. تو وہاں یہ بات درست ہے کہ معصومین کے لیے کیوں نہیں, اس لیے نہیں ہے کہ معصومین خدا کے فضل و کرم سے ان کے سامنے حقائق واضح اور اشکار ہے. یعنی جس طریقے سے ہم آگ کی جلانے والی طاقت کو جانتے ہیں اس لیے کبھی یاد میں آتی جاتی, اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام اس پوری زندگی کے نظام کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں, اس لیے کبھی ان سے ایسا کوئی کام سرزد نہیں ہوتا کہ جو زندگی کے نظام کو خراب کرے. لیکن کیونکہ ہم صرف لفظوں کو جانتے ہیں اور حقیقت ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے, اس لیے وقتاً فوقتاً بیٹھتے رہتے ہیں.
جیسے ریشم کا کیڑا ہے جو ریشم بناتا ہے, اس میں سائنس بھی کہتے ہیں کوئی نقص بظاہر یا شہد کی مکھی جیسے شہد بناتی اس میں بھی 100%
نہیں. بات میں نے کہا آپ کے اس بات
پہ یہ نقص کے حوالے سے آپ جیسے کہتے ہیں
نقص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مخلوق 100% کام نہیں ہوتی. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ شہد کی بات کر رہے ہیں
انبیاء بھی شامل ہیں
جی سر, یعنی انبیاء کے اندر
پرفیکٹ کہا جاتا
ہے
انبیاء کو نیئر پرفیکٹ ہے.
اس میں دیکھیے دو چیزیں ہیں, اس میں دو باتیں ہیں. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ آپ کس کو کس سے کمپیئر کر رہے ہیں. جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کس سے کمپیئر کرتے ہیں. میں نے سوال پوچھا سر, سننے والے لوگ بےچارے پریشان ہو رہے ہیں. یعنی ہم نے اپنی لائف کے لیے کوئی معیار رکھا ہے بیک گراؤنڈ میں کوئی معیار رکھا ہے کہ جس سے ہم روزانہ رات کو سوتے وقت اپنے آپ کو اس سے موازنہ کریں. ہم نے ایسا نہیں کیا. کوئی بھی انسان اے بی سی ڈی ایکس وائی زیڈ جسے ہم نے اپنا معیار قرار دیا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں ایسا بننا ہے, نہیں کیا. ہم
بارے میں کہہ سکتے ہیں
نہیں, ہم نے عمل ایسا کیا ہے کہ ہمارا نشہ کیا ہے یا نہیں, کہ ہم نے کوئی ہستی ہے کہ جس کو ایک رول ماڈل بنا کے رکھا ہو سامنے, اور ہم روزانہ جب رات کو سونے لیتے ہیں تو اپنی شخصیت کو اس کے ساتھ موازنہ کریں کہ میں جیسا بن گیا نہیں بنا, کتنا فاصلہ ہے, کتنی دوری ہے, کتنی دیر لگے گی, کیا محنت کرنا پڑے گی, کچھ نہیں. یعنی ہم اپنی لائف یوں ہی گزارے چلے آئے. اگر آپ غور کریں ہمارے سامنے کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. انبیاء کے سامنے جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ہو رہا ہے. یعنی ہم اگر اپنے آپ کے لیے اسٹینڈرڈ بنا سکتے ہیں تو معصومین کو بنا سکتے ہیں, یا معصومین کے اصحاب کو بنا سکتے ہیں, یا ان کے برگزیدہ پیروکاروں کو بنا سکتے ہیں. انبیاء جب اپنے کو کمپیئر کرتے ہیں تو کس سے کمپیئر کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنی ذات میں ایک نقص اور ایک عیب پائیں گے.
اپنی
نظر, یعنی جیسے وہی ایک بات ہے کہ ہم ایک گلاس میں رکھا ہوا پانی ہے, ہمارے مقابلے میں دریا کا پانی لامحدود ہے لیکن حقیقت لامحدود نہیں ہے. اسی طریقے سے دریا کے مقابلے میں سمندر کا پانی لامحدود ہے. آپ سینکڑوں دریا لا کے ڈالنا چاہیے لیکن سمندر بھی لامحدود نہیں. اسی طریقے یہ چیز ہے کہ پیغمبر اکرم کی شخصیت کمال ہے. ہمارے اعتبار سے کہ ہم اگر پوسا تو حضور سمندر ہے لیکن خدا کے مقابلے میں
یہ جو انبیاء اور معصومین کی بات کر رہے ہیں تو ان کا ایک وقت تک دنیا میں رہنا اور پھر دنیا سے چلے جانا تو بظاہر تو یہ بھی ایک نفس ہے اگر دیکھیں تو کمال سے تو جی.
ہاں یہ ہر مخلوق کے لیے
ایک مخلوق کے لیے تو اس حوالے سے جو آپ کی بات ہے یہ قائد ہوتی ہے کہ نفس تو بہرحال موجود ہے وہ کمال مطلب کے حق.
اگر ہم پرسنالٹی کے حوالے سے بھی بات کریں وہ کیونکہ یہ ٹرانزیشن پیج ہے کہ جن سے ہر مخلوق کو گزرنا ہے, لیکن اگر ہم ایک ایبسولیوٹ پرسنالٹی کی بھی بات کریں کہ ہم فرض کریں گے وہ شخصیت جو آخرت میں نظر آئے گی, اس شخصیت کی بھی بات کر لیں تو اس میں بھی نفس ہے لیکن نفس کے مقابلے میں کون ہے؟ یعنی آپ جب کہتے ہیں نفس یا ایپ تو ہمیشہ کسی کمپیریزن میں کہتے ہیں, یہ ایبسولیوٹ ٹرمز نہیں ہے. جیسے وہی میں کہہ رہا تھا کہ ہم ماشاء اللہ اپنے کو اتنا پرفیکٹ جانتے ہیں کہ کسی شخص کو کمپیئر نہیں کرتے. یعنی ہماری یہ ٹینڈینسی ہم کیا ہے کہ ہمیں اس لیے کیا بتا رہی کہ ہم اپنے آپ کو اتنا کامل سمجھتے ہیں کہ کسی کے مقابلے میں اپنے کو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ورنہ اصلا کیا ہونا چاہیے کہ شروع میں دیکھیں ایک بات کہ پہلے جب ہم نے پڑھا کہ آئنسٹائن بہت بڑا دماغ تھا تو اس وقت یہ چیز ہوتی کہ بھائی ہم بھی اتنا سوچنے کے قابل ہو جائیں, اتنی گہرائی میں جانے کے قابل ہو جائیں کہ جیسے ایسی ایسی باتیں نکالتی کچھ ہم بھی کریں, ہم بھی کر کے لکھیں. یہ مثال کے طور پر کبھی یہ پڑھا کہ علامہ مدرسی ہیں کہ جن کی اتنی انہوں نے تصنیفات ہیں کہ سینکڑوں سفید علامہ کے حساب سے بن گئے, تو جب یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی کچھ لکھنے کے قابل بنے اس طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں. ایک چیز دماغ میں آنی چاہیے. میرے کہنے کا مطلب معذرت کے ساتھ صرف اتنا ہے اس بات کے احساس دلانا ہے کہ ہم لوگ کتنی مرتبی والی زندگیاں گزار ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی جو مثال ہم نے دی کہ یہ تمام چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہیں اور ہر ایک میں اتنی اتنی حکمت ہے کہ یہ پانی کا برسنا, یہ دھات کا گرم ہونا, یہ ساری چیزیں اتنی حکمت ہے. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی, دماغ نہیں جاتے اس کا. اس چیز کا کہ ہم اپنے آپ کے سامنے ایک رول ماڈل بنائیں اور رفتہ کر کے اوپر ہوتے جائیں. یعنی کہ جیسے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ آج آفر صاحب کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے, آیت اللہ خمینی کے اتنا ذکر کرتے تھے کہ بالکل واضح واضح محسوس ہوتا تھا کہ خود آیت خمینی کی شخصیت ان کے لیے بہت واضح معیار ہے, بہت واضح معیار ہے کہ وہ پورے طور سے کوشش کرتے تھے کہ بالکل ایسے ہی ہو جائے. ٹھیک ہے, ایک ماڈل آئے, ایک انسان آپ کے بارے میں آپ قائل ہوئے کہ اس انسان میں خوبیاں ہیں, یہ انسان باکمال ہے, اس کو آپ نے اپنے سامنے رکھا اور خود آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی شخصیت کو اس میں ڈالیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس معیار اور جس پیمانے پر ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. تو انبیاء کس کو سامنے رکھ کے اپنے کو ڈیولپ کرتے ہیں؟ خدا. یعنی جس کو اپنے مد نظر آئیڈیل رول ماڈل بنا کے انبیاء کو ترقی کرنے کو پڑا ہے اور اس میں ظاہر ہے کوئی کسی درجے تک پہنچا کوئی کسی درجے تک کوئی کسی درجے تک. ایک جگہ آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مور کے اندر جب خدا نے پیدا کیا اسے اس کی عجیب و غریب خلقت اس کو یہ حسن تو اس حسن کے ساتھ ایک بدصورتی چھپا کے اس کے پیروں میں رکھ دی کیوں تاکہ مور متکبر نہ ہو جنہیں صرف اور صرف اپنی خوبی کو دیکھ کر ہنسے نہیں بلکہ اپنی خرابی کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بھی نہیں آئے. وَأَنْتُمْ تَضْحَكُونَ فَلَا تَبْكُونَ سورہ النجم کی آخری آیت ہے تم ہری ہنستے ہی رہتے ہو اور کبھی روتے نہیں ہو. وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ اور تم صرف کھیل کود میں پڑے ہو. فی زبان پر ہنسی بات آ گئی ہے تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں کروں کہ یہ جو ہمارا ایک طریقہ ہے مسلسل یہ ہنسی مذاق اور یہ ساری باتیں اس میں آپ ایک چیز غور کیجیے مزاح ہمیشہ پیدا کیا جاتا ہے خلاف کے واقع باتوں سے. یعنی آپ کہتے ہیں بھائی تمہارے سر پہ سینگ نکل آئے ہم لوگ ہنس رہے ہیں ہمیں سر پہ سینگ نہیں کرتے انسان کے یا اسی طریقے سے ایک انسان چلتے چلتے گر جائے اس پر آپ ہنس رہے ہیں کیونکہ ایک چیز اب وہ تو آرڈنری ہوتی ہے ایک خلاف واقع ایک چیز ہوتی ہے اور اگر وہ چیز دردناک نہیں ہوتی تو اس میں مزاح کا پیدا ہوتا ہے. تو یہ مزاحیہ باتیں جو ہوتی ہیں ایکچولی کیا ہوتی ہیں کہ یہ آپ خلاف واقعہ چیزوں سے مزاح پیدا کرتے ہیں. تو انسان کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ اب کو چھوڑ کے اور اس قسم کی چیزوں میں اس کا دھیان رکھا ہے. ایک بہت بڑا نقصان. دوسرا نقصان اس کا کیا ہے امام علی نبی علیہ السلام محفل میں تھے اور اس محفل میں جیسے جوانوں کی عادت ہوتی ہے ایک جوان نے آپ کو اسی طریقے سے پکتیاں کسنا شروع کی کیونکہ مزاح کا سب سے پہلا کوئی میں نے کہا سب سے بنیادی چیز کیا ہے دوسروں کا مذاق اڑانا یعنی کسی انسان پہ پکتی کسنا کسی کو موڑے میں مزاح کرا دینا. تو کچھ دیر آپ نے اس کو سنا اور پھر اس کے بعد اس کو بدجوڑ دیا اور وہ نوجوان اپنی جوانی میں پہنچ گئے. یعنی عامہ کی نظر میں اس قسم کی چیزیں کتنی ناگوار ہیں. سورہ گجرات میں آپ نے پڑھا ہوا ولا تنا بزو کے رہتا ایک دوسرے کو الٹے سیدھے ناموں سے نہ پکارو اس قسم کے نام اپنا نہ رکھو ایک دوسرے
کو
عام طور سے جو ہمارے مزاح ہوتا ہے اب یہاں پر اگر آپ بٹھا کے مطلب اللہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں ریکارڈ لگانا عام طور سے مذاق نہیں ہوتا کہ جب چار دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کوئی بیچارہ جو سب سے کمزور ہوتا ہے اس کو نشانہ بنا کر اور سب اس کے جان کے پیچھے رکھتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ واقعہ جو بقرہ کے گائے والا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص قتل کر دیا گیا اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا تو خدا نے حکم دیا کہ گائے لو اس کو ذبح کرو اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارو اور وہ زندہ ہو کے اپنے قاتل کا نام بتا دے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تو بھائی اور بہت لمبی بات کی بالکل عجیب سی بنی اسرائیل نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. آپ نے جواب دیا کہ انی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین میں خدا سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میرا شمار جاہلوں میں ہونے لگے. یعنی جھوٹ کے ذریعے سے مذاق جہالت کی نشانی
اس میں ایک تفریق نظر آتی ہے. ایک تو مذاق جیسے آپ نے کہا کہ پھپتی کسنا یا کسی کی دل آزاری کرنا ایک وہ جو مزار المومنین کہلاتا ہے میں لطیف بات کو کرنا یا بات کو اس پیرائے میں ادبی پیرائے میں کرنا کہ جس جو کہ پرلطف ہو جائے تو یہ ایک الگ بات
ہے. اس چیز کو اگر میں نے شامل کیا یعنی جیسے آپ کہیں شاید جو ہمارے معاشرے میں مذاق اس طریقے سے
انگریزی میں جب ہیومر کہا جاتا ہے جس کو
یا سٹائر کہا جاتا ہے.
لیکن اس میں خاص بات ہے
جی,
اس میں خاص بات ہے کہ وہ چیز بھی خلاف واقع نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو باریک نقطہ ہے وہاں پر جو سطح فاصل ہے جو باریک ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ خلاف واقع ہے
تو دیکھیں نا پھر بات آگے جاتی ہے نا, جیسے فکشن ہے آپ اس بات کے علاوہ واقعہ بھی نہیں کہہ سکتے اور اینے واقعہ بھی نہیں کہہ سکتے. بہرحال وہ زندگی سے متعلق ہے اور اس میں لطیف باتیں پیدا ہو سکتی ہیں, لیکن وہ بہرحال
نہیں. لیکن اس میں سے کوئی چیز سچ کے خلاف تو نہیں ہوتی ہے. اگر فکشن درست ہے, ایک فکشن ہوا ہے کہ جس میں فار ایگزامپل آپ ایلینز کا تذکرہ کر رہے ہیں, یہ ایک فکشن وہ ہے کہ جس میں آپ جانوروں سے باتیں کرانا شروع کر رہے ہیں, ایک فکشن ہوا ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ یہ فلاں چیز اڑ رہی تھی کرسی پرواز کر رہی تھی اینڈ سو آن. اس قسم کی چیزیں خلاف واقع ہیں.
مطلب وہ بھی اگر مقصد کے تحت کی جا رہی ہیں تو پرابلی شاید اس کی بھی کہیں گنجائش کچھ ہو. یہ خلاف واقع ہونا صرف اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ ہم کو باطل کی طرف یا غلط طرف ہی ہمیشہ لے جائے گی.
لیکن اس کی کوئی مثال ہمیں نظر نہیں آتی.
بہرحال
یہ بالکل الگ چیز ہے. اس کی کوئی مثال ہمیں قرآن یا کلام معصوم میں نظر نہیں آتی. اگر کوئی ایسی چیز ہے تو یقینا مجھے بھی بتائیں, کیونکہ جو تھوڑا بہت ہم نے دیکھا ہے اس میں ایسی کوئی بات محسوس نہیں ہوتی.
آئی کہاں سے
جی؟
آئی کہاں
سے؟ لوگوں نے بالکل دیکھنا شروع کیا. مثالی طور پر عظیم ہیں, اب انہوں نے ایک چیز لکھی ہے, اب آپ تو کسی کو دیکھیں نا کہ جیسے جب کتاب لکھتے جا رہے ہیں لکھتے جا رہے ہیں اب کیا موضوع بنائیں گے, کتنے موضوعات پہ باتیں ہیں. پہلے آپ معاشرے کر رہے ہیں, معاشرے کے مسائل پہ یہ وہ اب اس قسم کی باتیں ہونا شروع.
خود انسان کے
بات یہ ہے کہ آپ کے بارے نا اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ چاہے یوبر ہو یا سٹائر ہو یا میں گزارش یہ کروں کہ یہ جیسے کہ فضولیات میں شامل ہے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ لازمی طور پہ ایسا نہیں ہے.
میں نے یہ بات نہیں کہی. میں نے آپ دیکھیں کہ جو مثال ہے جو مثالیں میں نے دی ان مثالوں سے میں نے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بیٹھ کے ہم اس قسم کی چیزوں میں بہت ضائع کرتے ہیں. ہم اس مذاق کے طور پر انسانوں کی خطر کے پر بات کرتے ہیں. اس چیز کی طرف میں پوائنٹ رکھتے ہیں, یا یہ کہ ہم لوگوں کو فیبریکیٹڈ اسٹوری سناتے ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت اور سچائی نہیں ہے. مطلب میں نے جو تین مثالیں پیش کی وہ اس پر آ رہی ہیں. وہ جو شاید عتیق ہے
جی,
جیسے آپ جو ہے اس کا تمہارے مت ہی
تو میں نے داستانی بیان کی وہ واقعہ حقیقت ہے. واقعات
کون سی
فلم جو مقصد داستان داستان ہے اس قسم کی
کتاب داستان داستان دے رہی ہیں بالکل درست ہے. تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے مور کی. دوسری بات آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آتا ہے اس مور کے اوپر کہ جب اس کے بھی بالوں پر اسی طریقے سے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے درخت سے پتے ہیں. یعنی یہ جو پر ہیں جو اس کے جسم پر نکلے ہیں یہ پر اس سے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اپنے پرو بال سے درہنا اور اپنے رنگین لباس سے گوئیاں ہو جاتا ہے اور ان جھڑنے کے بعد دوبارہ سے اگنا شروع ہو جاتے ہیں. کہ جس طریقے سے کہ ٹہنیوں سے پتے گرتے ہیں اور ان کے گرنے کے بعد دوبارہ سے پتیاں گر آتی ہیں. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جو پر دوبارہ نکلتے ہیں ان کے رنگوں کی کیفیت بالکل وہی ہوتی ہے جو پہلے والے پر ہوتے
ہیں,
کہ ان میں ذرا برابر کوئی فرق نہیں ہوتا. یعنی کہ جو اس کے پروں کی کیفیت پہلے تھی گرنے سے وہی کیفیت بعد میں ہوتی اگنے کے بعد. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پروں کا رنگ کچھ اور ہو جائے کہ جب دوبارہ وہ پر نکلیں تو وہ کسی اور شکل میں ہو جائیں. غور کرو کہ ایک ایسی مخلوق کی صفات تک فکروں کی گہرائیاں نہیں پہنچ سکتی کہ یہ سب کچھ اس کے اندر کیسے ہو رہا ہے, یا عقلوں کی تباہ آزمائیاں وہاں تک رسائی نہیں حاصل کر سکتی. تو پاک ہے وہ ذات کہ جس نے فسبحان الذی بحر العقول عن وقت خلق, پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ایک ایسی مخلوق کے صفات کو بیان کرنے سے بھی اپنوں کو عاجز کر رکھتا ہے کہ جسے آنکھوں کے سامنے نمایاں کر کے دکھا دیا. جی بات آ جی. یعنی تم اپنوں کے جو تمہاری نظروں کے سامنے بات ہے, جس کے آسان, جس کی زندگی, جس کی کیفیات, جس کی تخلیقات تمہیں نظر آ رہی, لیکن اس کے باوجود تم اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ ایسا کیسے ہو رہا ہے, ایسا کس طریقے سے ہو رہا ہے. اور ان آنکھوں نے اس کو ایک حد میں گھرا ہوا بھی دیکھ لیا, یعنی وہ مخلوق لامحدود نہیں ہے, اس کی نظروں کے سامنے ہو لامحدود ہو کہ اس کی کیفیت کو سمجھنے سے جواب حاصل ہو. اس کے اجزاء کی ترکیب اور رنگین صورتوں کو بھی دیکھ لیا, لیکن اس کے باوجود آپ اس کی مکمل تعریف اور توصیف اور اس کی کیفیت کا پتا نہیں کر سکتے. تو اس خدا کی تعریف اور توصیف کا کیسے ادا کر سکتے ہو کہ جو ان کا حل کرنے والا اور ان کا پیدا کرنے والا. ٹھیک ہے, اب وقت میں پہلے تھوڑا تمہارا گزار رہا ہے آخر میں ایک آیت, کیونکہ یہ چونٹی کا واقعہ آگے ہیں, چونٹی کے حوالے سے ہی قرآن میں ذکر ہے, وہاں ایک بہت خوبصورت آیت ذہن میں نظر آئی تو میں نے کہا گیا آپ کو سنائے. سورہ نمل قرآن کریم میں بھی دو حیوانات کے نام پر دو صورتوں کے نام رکھے ہیں, ایک سورہ نحل ہے اور ایک سورہ نمل. نمل چونٹی کو کہتے ہیں یہاں گئے. تو نحل شہر کی مچھی, نمل چونٹی ہے, اور چونٹی کا واقعہ ایک جگہ پر تذکرہ آیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ. سورہ نمل کی آیت 14-15 کے ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا, سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا, اور انہوں نے کہا کہ یا ایھا الناس علمنا منطقتا, کہ اے انسانوں ہمیں علم عطا کیا گیا ہے پرندوں کی بولیوں کا, وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ, اور ہر شے میں سے ہمیں کچھ نہ کچھ عطا ہوا ہے. اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. جی وہی بات میرے ذہن میں ہے کہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ ابھی انبیاء کے حوالے سے مجھے بات آئی تھی کہ انبیاء اور دوسرے انسانوں میں فرق کیا ہوتا ہے. اس قدر عظیم سلطنت, اور اس صرف عظیم سلطنت نہیں بلکہ پرندوں کی بولیاں سننا, سمجھنا, اور ہر شے میں سے حصہ ملنا, لیکن فرماتے ہی کیا اپنی ذات کی طرف اس کا اشارہ نہیں ہے. اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ, یہ فضل مبین ہے. حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ, یہاں تک کہ وہ پہنچے اپنے لشکروں کے ساتھ, ان کے لشکر میں کیا تھے, انسان بھی تھے, پرندے بھی تھے, جن بھی تھے, حضرت سلیمان کے ماتحت لشکر ان کے ساتھ ان سفر میں تھے, کہ ایک جگہ پہنچے کہ جو وادی نمل تھی, یعنی چوٹیوں کا میدان تھا, چوٹیوں سے بڑا میدان. قالت نملتم, تو ان میں سے ایک چوٹی نے, کہ جو بظاہر ان کی ملکہ یا سردار تھی, اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, کہ اے چوٹیوں جلدی جلدی سب اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ, گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون, کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو روند ڈالیں اور وہ اس کے شعور نہ رکھتے ہوں. اس جملے کو امام خمینی نے شعر میں بیان کیا کہ ہماری مثال بھی جو ہے چونٹی والی ہے, کہ چونٹی حضرت سلیمان کے بارے میں کہہ رہی ہے شعور نہیں رکھتے, لیکن بولے سلیمان اور جنود ہو, یعنی کہ ان کا لشکر تو سلیمان کے پاس ہے, سلیمان اور جنود ہو کہ وہ حضرت سلیمان کو کیا سمجھ رہے ہیں, شعور نہیں رکھتے. انہوں نے کہا ایسی کریے اگر ہم انبیاء کے بارے میں, اولیاء کے بارے میں سوچتے ہیں کہ دو چار لفظیں اس طریقے سے ہمیں پتہ چل جاتی ہے, تو ہم نے کہتے ہیں کہ سب سارے جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب ہمارے دماغ میں بیٹھ گئے, اور وہ تو پتہ نہیں ہے کیا چیز ہے, شعور نہیں رکھتے. اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا رویہ کیا تھا, تبسم ضاحکاً, ان کے چہرے پر بے اختیار ایک ہنسی والی مسکراہٹ آ گئی, ایک ہنسی والی مسکراہٹ آئی ملتا ہو رہا اس کے فوج سے. اب جو یہ جملہ ہے یہ ہمارے لیے ہے. ہم جو آگے شاپ مانگے وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. انہوں نے کہا کہ اے پروردگار تو نے مجھے الہام فرمایا میرے قلب میں یہ بات ڈالی ان اشکر نعمتک کہ میں تیری نعمت کا شکر گزار بن جاؤں. وہ کون سی نعمت ہے؟ التی انعمت علیہ کہ جو تو نے مجھ پر فرمائی وعلی والدیہ میرے جو کچھ بھی خدا کی جانب سے انسان اپنے اندر پائے فضیلت کرامت بزرگی برکت تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر کیا چیز کون سے جذبہ ابھرنا چاہیے؟ شکر. اب وہ جملے کی طرح پہلے دن میں پہلے کر رہا تھا شکر وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یعنی خدا نے یہ کیا سکھایا کہ یہ جو فیض ہے جو سرچشمے سے جاری ہو رہا ہے جس کے ذریعے سے تم کمال کو اپنے اندر پا رہے ہو اگر اس کے نتیجے میں شکر گزار ہو گئے تو وہاں سے فلو بڑھ جائے گا سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر اس کے نتیجے میں خود پسند اور متکبر ہو گئے تو وہ فلو لائن کٹ جائے گی. اصل پیغام یہ ہے یعنی ہم یہ نہیں سمجھیں کہ خدا جو ہے وہ خالی اپنے کو بڑا بنانا چاہتا ہے ہمیں چھوٹا بنانا چاہتا ہے. دماغ میں شیطانی بات سکھا سکتا ہوں کہ خدا نے خالی تکبر اپنی ذات کے لیے نہیں ہے ہمیں کیا بڑے ہونے کا چھوٹے ہونے کا نہیں. اصل بات یہ نہیں ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر جس سرچشمہ حیات سے تم وابستہ ہو جہاں سے سب کچھ اپنے لیے حاصل کر رہا ہے اگر تم اس کمال میں اضافہ کرانا چاہتے ہو تو اس کا نتیجہ اس کا طریقہ شکر ہے شکر گزار ہونا ہے بندہ بننا ہے. اور اگر کمال کو اپنے اندر محسوس کر کے میں آ گئی تو یہ سلسلہ منتقل ہو جائے گا میں لوگ ہو جاؤں گی سب کچھ ختم ہو جائے گا. جیسے فرعون کے پاس ایک چیز تھی اس نے کیا کہا کہ وہ خدا کا شکر گزار بندہ نہیں بنا اس نے کہا انا ربکم کو مزاح کہ اپنی قوت کو اس کام کے لیے استعمال کروں کہ سارے بندوں کو اپنا غلام بنا نتیجہ کیا ہوا بات ہوگی یعنی یہ منتقلی نتیجہ تھا فرعون کا برف ہونا انا ربکم الاعلیٰ کا منطقی نتیجہ کہ جو بھی اپنے آپ کو ایسی بات کرے گا وہ کہیں نہ کہیں جا کے بات ہو جائے گا. انعمت کا علیہ وہ نعمت جو مشکل کی اور واقعاً جو انسان میں شکر گزار ہوتا ہے وہ یہاں بھی میں بھی بات نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ اس نعمت میں میرے والدین کا بھی حصہ ہے جن کے ذریعے سے میں پیدا ہوا جنہوں نے میری پرورش کی اس شکر میں اس دعا میں وہ بھی میرے ساتھ شامل ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا اور یہ کہ خدا مجھے اس قابل بنائے کہ میں عمل صالح کروں ترضاہ ہو تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے مجھے توفیق دے کہ میں عمل صالح کروں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اور مجھے داخل کرنا اپنی رحمت کے ذریعے سے اپنے صالح بندوں میں آخری بار. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب عمل صالح کی بات کی تو اس کی نسبت اپنی طرف دی اور جب صالحین میں شامل ہونے کی بات کی تو اس کی نسبت رحمت خدا کی طرف دی. یہ بہت اہم ہوتا ہے. انسان عمل صالح کر سکتا ہے لیکن صالح بن نہیں سکتا خود سے جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہو. لیکن صالحیت کیسے ملے گی؟ صرف عمل صالح سے نہیں ملے گی کہ ہم یہ کہیں میں عمل صالح کر رہا ہوں میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا مجھے نماز گزاروں میں شامل کر رہا ہوں. جیسے گویا میں جب امام حسین علیہ السلام کو زور کی نماز کے وقت کہا کہ اللہ رسول اللہ وقت نماز ہے تو آپ نے کیا دعا دی کہ خدا تجھے مسلمین میں شامل کرے. تو مسلمین میں شامل ہونا الگ چیز ہے اور نماز پڑھنے والا بننا ہی کون چیز ہے؟ نماز پڑھنا عمل صالح اور مصلی صالحیت صفت صالحیت. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے آواز سکھا رہے ہیں کہ عمل صالح میرے اختیار ہے، صالحیت رحمت خدا کی وجہ سے. مجھے توفیق عطا فرما کہ میں عمل صالح انجام دوں تاکہ تیری رضا کو پا سکوں، اور اپنی رحمت سے مجھے صالحین کے گروہ میں شامل فرما. اور یہ صالحین کے گروہ میں شامل ہونا اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کی جو آخری دعا کی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس میں عبادتنی فتوح ہے کہ بالکل آخر آپ نے مجھے دعائیں کی حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کہ اے خدا اللہم یقاط رب سماوات والارض، اس میں بھی یہ ہے کہ تو مجھے صالحین میں داخل کرنا. دوست میں گفتگو کو ان شاء اللہ لے رہا تھا اور آگے لے چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.